السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران الإسلام، اللہ پاک نے دو طرح کی ذمہ داریاں ہم پر عائد فرمائی ہیں. ایک کا نام ہے اللہ کے حقوق اور ایک کا نام ہے بندوں کے حقوق، مخلوق کے حقوق. حق جو ہے وہ ذمہ داری کو کہتے ہیں، کیونکہ حق کے اثر معنی ہے ثابت ہو جانے کے، واقع ہو جانے کے. وہ ہمارے اوپر ثابت ہے، لازم ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو نہیں کیا جائے گا تو اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا. تو اگر آدمی اللہ کے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو نہیں ادا کرے گا تو اس کے نقصان سے اپنے کو نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، دین کی محنت، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بندوں کے تعلقات پر مشتمل ہیں. جو بندوں کے حقوق ہیں اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، دو وجہ سے ہوتی ہیں، ایک عظمت کی وجہ سے اور ایک حاجت اور ضرورت کی وجہ سے. کسی کی بات اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے، صاحب عظمت ہونے کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ عظمت کی وجہ سے ہیں، اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ ایک دوسرے کی ضرورت جو ہے وہ متاثر ہوگی، ورنہ تکلیف پہنچے گی، ایک دوسرے کو حق مارا جائے گا. پھر ضرورت، ضرورت میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی آپ سے آ کے کہے کہ مجھے ایک ڈالر دے دو، مجھے کلفی کھانا ہے، اور دوسرا آدمی آ کے کہے کہ مجھے ڈالر دے دو اس لیے کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، تو وہ بھی مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگ رہا ہے، لیکن حاجت حاجت میں فرق ہے. تو جو حق کہلاتے ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ادا نہیں کیا گیا تو یقیناً کوئی نہ کوئی متاثر ہوگا، چاہے آپ کو پتا چلے چاہے نہ چلے، اس کا اصول ضابطہ ہی ویسا بنا ہوا ہوتا ہے. تو جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اہم زیادہ ہیں، وہ مقدم ہیں، وہ پہلے ہیں، اس لیے کہ بندے حاجت سے متعلق ہیں، ضرورت سے متعلق ہیں. اللہ پاک کو تو حاجت نہیں کسی چیز کی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے جتنے حقوق متعلق ہیں نا، وہ اصل ہمارے ہیں، حقوق و نفس ہیں وہ، کیونکہ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہم کو ہوگا. لیکن بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بندوں کے حق تلفی کی گئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو کل قیامت میں وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. اور اللہ کے میزان عدل قائم فرما دیں گے، انصاف قائم فرما دیں گے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. وہاں پہ کسی کوئی ہوشیاری نہیں کی جا سکتی، کوئی وکالت کے پوائنٹ لے کے نہیں آ سکتے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب انصاف قائم کریں گے تو جو صاحب حق ہوگا اس کا پورا حق دلا دیں گے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انصاف کی صفت اللہ پاک ظاہر کرنے کے لیے جانوروں میں بھی انصاف دکھا دیں گے کل قیامت. اور اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو کل قیامت میں بے سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا تاکہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے، کیونکہ اس کو سینگ نہیں تھا. اگر دو سینگ والے لڑ لیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو مار لیا تو اس کا حساب الگ ہے، کہ ایک کو سینگ نہیں تھا دوسری نے مارا، پکڑ ہو جائے گی اس کی، کہ جب تجھے پتا تھا کہ اس کو سینگ نہیں ہے تو کیوں مارا تم نے. آپ سوچیں گے کہ شاید جانور کو کیا پتا ہے، نہیں، جانوروں کو وہ چیزوں کا پتا بہت ہے. تو انسانوں کے درمیان تو بدر سے والا یہ بات ہونے والی، حتیٰ کہ کوئی رشتے دار کسی رشتے دار کو معاف کرنے والا نہیں، اور اولاد ماں باپ کو چھوڑنے والے نہیں ہے، اور ماں باپ اولاد کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور بیوی شوہر کو نہیں چھوڑے گی اور شوہر بیوی کو نہیں چھوڑے گا، بیوی تو یہی نہیں چھوڑتی تو وہاں کیا چھوڑ دیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی بیچاری قصوروار ہوتی ہے، ہم کچھ کم نہیں ہیں ماشاء اللہ سے، اپنا بھی کام بہت چلتا ہے، بس ایک عجیب سی صورت حال ہوتی ہے، کسی کو اللہ پہ اللہ میں بیوی بڑی اچھی دیتے ہیں تو مرد خراب طبیعت کا ہوتا ہے وہ ہیڈک بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک میاں بڑا اچھا دیتے ہیں تو عورت خراب طبیعت کی ہوتی ہے وہ ہیڈک بنی رہتی ہے، ایسا ہے اصل میں قصوروار دونوں ہوتے ہیں، اور بہت ہی لکی ہیں جو دونوں بھی صحیح طبیعت کے ہیں، واقعتاً اگر دونوں صحیح طبیعت کے ہوں تو بڑی بات ہے، اور دونوں کی صحیح طبیعت کس پر ڈپینڈ ہے بتائے، دونوں میں دینی مزاج ہو، دونوں مذہبی رنگ کے ہوں اور دونوں میں عاجزی ہو، ایک ہوتا دین کی فکر ہونا اور مذہبی ہونا، اور ایک اخلاق کے اعتبار سے صاف اور عاجز ہونا، تعلقات اچھے وہاں ہوتے ہیں جہاں مزاج میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، خالی نماز روزے کی پابندی سے نہیں ہو سکتا، تو جو بندوں کے حقوق ہیں ان کی اہمیت اس سے ہے کہ حضرات صحابہ کے زمانے میں آدمی کا دیندار ہونا اس کے نماز روزے والا ہونے سے نہیں پہچانا جاتا تھا، اس سے اس کو دیندار ہونے کا حکم نہیں لگاتے تھے، ایک عجیب واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک کیس آیا، مقدمہ آیا، مقدمے میں یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے، اس کے ذمہ پروف ہے، ثبوت دینا ہے، شہادت پیش کرو، گواہ پیش کرو، اس نے دو آدمی پیش کر دیے کہ اس معاملے میں میرے یہ گواہ ہے، تو ایک گواہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ آدمی عادل ہے، اچھا ہے، گواہی دینے کے قابل ہے، اس کو کوئی جانتا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا ہاں میں اس کو جانتا ہوں، تو آپ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا تم اس کو کیسے جانتے ہو، کیا کبھی تم نے اس کے ساتھ ڈیل کیے، یا کبھی تم نے اس کے ساتھ میں سفر کیا ہے، یا کبھی تم نے اس کے ساتھ میں کھانا پینا کیا ہے، جس سے آدمی کے اندر کی صفت باہر آتی ہے کہ اندر سے کیسا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے یقین کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا، حضرت عمر نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ تم نے اس کو مسجد سے نکلتا ہوا دیکھا ہوگا، یہ سمجھا ہوگا کہ بڑا نیک ہے، تو کہنے لگا ہاں، کہنے لگے اس سے ہمارے پاس اعتبار نہیں ہے، اس سے ہم اس کے محض اس کی وجہ سے اس کے حاصل ہونے کی نیک ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے، نماز روزہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حقوق میں کیسے ہیں، معاملات میں کیسے ہیں، اخلاق میں کیسے ہیں، معاشرت میں کیسے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں، آرام پہنچانے میں کیسے ہیں، اس کا معیار تو یہ دوسری لائن ہے زندگی دین کی، معاشرت ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، اور یہ سارے جو ہیں وہ حقوق سے متعلق ہیں، اصل میں جو حق بنتا ہے اسی سے مسئلہ بنتا ہے، جو حقوق ہیں وہی مسائل ہیں، وہی احکام ہیں، اصل میں یہ جتنی تفصیلات دین کی، کاروبار کی، تجارت کی ہیں، یہ سب اس کی بیس کیا بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، رضامندی سے بھی نقصان نہ پہنچے، شریعت اس کی رعایت کرتی ہے، سود کے اندر جو بحث مباحثہ چلتا ہے وہ یہی تو ہے کہ کہتے ہیں ہم اپنی رضامندی سے دے رہے تو کیا بات ہے، رضامندی سے اپنے نقصان کر رہے ہیں سوسائٹی کا، شریعت کہتی ہے کہ نہیں تمہاری رضامندی کا اس میں اعتبار نہیں، مال تمہارا تھوڑی ہے، جان تمہاری تھوڑی ہے، تو امانت ہے تمہارے پاس، اس کے ایک اصول ہیں کہ کسی کا حق جو ہے مارا نہ جائے، اس کے سلسلے میں نے عام مسلمانوں کی جو ذمہ داری اور حقوق ہے اس کا کچھ ذکر کیا تھا، اب جتنی زیادہ قرابت بڑھتی جائے گی، تعلق بڑھتا جائے گا مسلمان سے، اس میں حق کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، خالی مسلمان ہے ایک حق ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ پڑوسی ہے اس کے دو حق ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ پڑوسی ہے غیر مسلم ہے اس کا ایک حق ہوتا ہے، کیونکہ پڑوسی ہونا یہ خود صاحب حق بناتا ہے آدمی کو، مسلمان پڑوسی ہے نان مسلم ہے اس کا ایک حق ہے، یہ ہماری مسجد کی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے اجازت زون اس کو اپروو کرنا نہیں کرنا مسجد کا، ارے پڑوسی آ گئے تھے بازو والے، انہوں نے کہا کہ ان کو اجازت مت دو اس لیے کہ یہ اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں جس کی حد نہیں، ان کو پارکنگ کا کرنا وہ نہیں معلوم ہوتا، ان کو کچرا کٹا کرنا وہ نہیں معلوم ہوتا، یہ گاربیج بھر کے رکھ دیتے ہیں، بو آتی رہتی ہے ان کے پاس، بس ان لوگوں کو چونکہ مخالف بھی تھے وہ تو بولنا تھا، لیکن یہ کہ یہ ہماری بھی کوتاہی ہے کہ ہم حق کو نہیں پہچان رہے، پڑوسی ہو تو اس کا بھی حق ہے، والدین ہو تو اس کا حق تیکھنا ہو جاتا ہے، رشتے دار ہو مسلمان ہے پڑوسی ہے رشتے دار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین گناہ ہے اس کا, یعنی آپ کو تین مرتبہ کیئرفل ہونا پڑے گا اس کے حق کے بارے میں. وہ مسلمان بھی ہے, وہ تو پڑوسی بھی ہے, وہ تو رشتے دار بھی ہے, اور یہ رشتے کے اندر سب سے نزدیک کا ماں باپ کا ہوتا ہے, اولاد کا ہوتا ہے, سمیاں بیوی کا ہوتا ہے. یہ تین قسم کے رشتے تو بہت نازک ہیں, اسی وجہ سے ان کے حقوق کی ڈیٹیلز بھی الگ ہیں. طرف سے ایک عام بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک فکر آ جائے کہ کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رہے, ہم ادا کرنے والے ہوں, ہم دینے والے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, لازال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبرائیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں بار بار وصیت فرماتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہ ان کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے. جو مال آدمی کماتا ہے مرنے کے بعد اس میں پڑوسی کو بھی دو. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی نوبت شاید آ جائے گی. اب اس سے اندازہ فرمائیے. اسی وجہ سے بہت سے احکام احادیث میں ایسے ہیں جو یہاں تو ہمارے یہاں اپلائی نہیں ہوتے, لیکن اپنے انڈیا پاکستان میں اپلائی ہوتے ہیں. اور جو حدیث میں ہے کہ تم اپنا پرنالا ایسا مت لگاؤ کہ اس کا پانی بازو پڑوسی والے کے گھر پہ گرے, دروازہ ایسا نہ اٹھا دو اس کی کھڑکی کے سامنے کہ اس کی ہوا بند ہو جائے, ایسا دروازہ یا ایسی کھڑکیاں نہ رکھو کہ اس کے گھر کی عورتیں نظر آئیں. یہ سب جو حدیثوں میں ہیں, تو یہاں تو چونکہ کٹک ہی کچھ ایسا ہے کہ یہ سب کام ہم کرنا بھی چاہیں تو مشکل ہے ذرا. مگر یہ ہے کہ جو آدمی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو وہ تو پہنچاتا ہی ہے. حضور نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. وہ آدمی مومن نہیں ہے, اس آدمی کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے. میرا من یا رسول اللہ, قال من لا یؤمن جاره بوائقه. فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی ادارہ ثانی سے اور تکلیف دہی سے مامون نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, وہ بھی کوئی مومن نہیں بڑا. آپ نے ایمان کی نفی کر دی, حالانکہ مراد اس سے تمام ایمان ہے. یہ کامل ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جس کو اپنے پڑوسی کو اس سے تکلیف بھی ہو رہی ہے اور اس کو فکر بھی نہیں. چیرنا, چلانا, ہنگامہ کرنا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں غیر اختیاری تکلیف ہوتی ہے, اس کا اعتبار نہیں. ایک اس کی مثال دوں آپ کو, یہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی جو ہے یہ ادرک لہسن کا بازار دیتے ہیں, اور یہ گورے اگر اوپر نیچے ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. بھائی اس میں ہمارے کیا خود بولے, بھائی تم بھی کھاؤ ادرک, تم بھی کھاؤ بگار. تو یہ غیر اختیاری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا اعتبار نہیں. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جب گورا پڑوس میں ہے تو آپ ادرک لہسن مت کھاؤ, بگار کا مت کھاؤ, ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہے, ہم وہ پی کر کھانا جانتے ہی نہیں. تو جو اختیاری چیز ہے اس میں ہم مکلف اور ذمہ دار ہیں, جو غیر اختیاری چیز ہے اس میں ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تم نے پڑھنا ملا امن و جارو ہو بوائے بہو, جس کا پڑوسی اس کی اظہار آسانیوں سے محفوظ نہ ہو وہ مومن ہی نہیں. آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس صفت ایمان کو آپ بہت قوت سے بولنا چاہتے ہیں, فرماتے کہ اگر وہ صفت نہیں ہے اس میں تو ہم اس کے حقیقت کا اعتبار نہیں کرنا چاہتے. تو ایمان کی کچھ صفات ہیں, اس میں سے ہے آرام پہنچانا اور تکلیف نہیں دینا, اور اس میں جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ اور زیادہ ہے. اور اسی لیے حدیث شریف میں یہ ہے کہ تم تو ادا نہیں دو گے کیونکہ تم مسلمان ہو اور تم سمجھدار ہو, لیکن تمہارا پڑوسی تم کو ادا دے سکتا ہے, تمہارا حق ہے, تم صبر کر لو اس کو. انتقام کے در پہ مت ہو, بدلے کے در پہ مت ہو, بدلہ نہیں لینا, انتقام توڑ دو, اللہ معاف کرے, ہمیں اللہ پاک بدلہ دے گا اس کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخالفت چلی دین کی دعوت پر, تبلیغ پر, کیونکہ جو تبلیغ کرتا ہے تو چونکہ جذبات کے اور خواہشات کے خلاف ہوتی ہے چیز, تو لوگ اس کو بہت کم قبول کرتے ہیں. تو سلسلہ شروع ہو گیا مخالفتوں کا. جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور سرما تھے وہی آنکھوں کا کانٹا بن گئے. جن کو لوگ, جن کے نام کو اپنے سر پہ لوگ رکھتے تھے, آج ان کے لیے احترام کی جگہ باقی نہیں رہی دلوں میں, کیونکہ یہ توحید کی طرف, اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے. تو مخالفتیں شروع ہو گئی. اب یہاں تک مخالفتیں شروع ہو گئی کہ جس راستے سے آپ کا گزر ہے اس راستے میں دلاسے ڈال دی جائے بچوں کے, جس راستے سے آپ آتے جاتے ہیں اس راستے میں کانٹے ڈال دیے جائیں. باضابطہ جنگل سے کانٹی لا کے آپ کے راستے میں دروازے کے سامنے اور اس کے راستے پہ جہاں سے آپ گزرتے تھے ڈالا جاتا تھا. آپ لازم فرماتے تھے کہ پڑوسی ہو, تم پڑوسی کو کیا حق ادا کرتے ہو؟ بس اتنے ہی فرماتے, بہت تنگ ہوتے آپ سے یہ فرماتے کہ پڑوسی ہو, تم اپنے پڑوسی کا کیسا حق ادا کرتے ہو؟ بس یہ فرماتے. اس سے آگے آپ کا کوئی انتقام نہیں تھا, کوئی بدلے کی کارروائی نہیں. مسلمان جو ہے وہ انتقامی کارروائی میں پرجوش نہیں ہوتا, یاد رکھ لو. اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا نا, اچھا اس نے مجھے ایسا کہا ہے نا, اچھا اس نے مجھے ایسا دیکھا ہے نا, میرے ساتھ یہ کیا میں بھی دیکھوں گا, یہ میں بھی دیکھوں گا اپنے لیے شاعر نہیں ہوتا. بہت ناگزیر ہو جاتی ہے کبھی کوئی بات, مجبوری ہو جاتی ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ شان دیب نہیں دیتا کہ وہ انتقامی کارروائی میں اپنا دماغ لگائے. اوائڈ کرو اس کو, خذ العفو وامر بالعرف. حق والی صفت کو اختیار کرو, درگزر والی صفت کو اختیار کرو. کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے اس کو مخالف بنایا ہوا ہے, کیونکہ سب ان کے ہاتھ میں ہے. قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں, کچھ لوگ آپ سے تنقید کر رہے ہیں, تو کچھ سیکرٹ ہے اس کا. ادھر نظر اپنی کہ اللہ پاک میری اصلاح فرمانا چاہ رہے ہیں, میری تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں, میرا درجہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, میرے گناہ معاف کرنا چاہے. کوئی بات ہوگی, کوئی تعمیر کرے آدمی. اور انتقامی کا اگر انتقامی کارروائی ہم چھوڑ دیں تو یہ بھی ایک بڑا کام ہے اپنا. آج مسلمانوں میں بڑی انتقامی کارروائی کا وہ ہے. ہم ایک کام سے وکیل کے پاس گئے تھے, تو اس سے جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جیسے ہی حکومت نے یہ بتایا تھا کہ بھائی جس کی بارے میں تم کو کوئی انفارمیشن ہو بتاؤ ہمیں کچھ, تو اس نے بتایا تھا کہ انتقامی کارروائی کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 20 ملین شکایت آ رہی تھی, اور اس میں سے بڑا حصہ وہ تھا کہ اس سے بدلہ لینا تھا, اور وہ حقیقت کچھ نہیں تھی کہ اس نے ہمیں ستایا ہوا ہے, اس نے ہمیں ایسا کہا ہوا ہے, اس نے ہمیں گر کے دیکھا ہوا ہے, اس نے ہمیں یہ تکلیف پہنچائی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو معاف کرو اور اپنی طرف سے تکلیف نہ دو, یہ اس کے حقوق میں سے ایک حصہ ہے, درگزر کر دو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ رشتہ رکھتا ہے تم کے ساتھ میں, تو اس کے ساتھ تو بہت سلوک کرنا ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی آپ کے سامنے, آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہے, جو آدمی اس بات کو حاصل کر کے خوش ہونا چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, عمر کا لگو کہ عمر ہی, جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو. اب اگر کہا جائے کہ بھائی ہاتھ اٹھاؤ کہ اس کی عمر میں اضافہ ہونا ہے, تو ایک بھی نیچے نہیں رہے گا, سب اٹھائیں گے کہ ہاں بھائی ہماری عمر میں برکت ہو. حتیٰ کہ جیسے جیسے آدمی اپنی عمر کے ختم پہ جاتا ہے, اتنا اپنی عمر کے ختم ہونے کو بھولتا ہے, یاد نہیں رہتا ہوں, کیونکہ بھائی اب تو میرا تعمیر ہو گیا ہے, میں 80 کا ہو گیا, 70 کا, کیا باقی نہیں ہوتے رہتا ہے, پتا نہیں کب تک ہوا. آنکھیں بند رکھو, اسے شتر مرغ کی طرح سے اپنے سر کو جو ہے نا ریتی میں ڈال دیتا ہے, کہ دیکھتا ہے کہ شکار میرے کو دیکھ نہیں رہا, موت کا پنجا تو پیچھے آ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ, اس بات سے خوشی ہونا اور عمر میں زیادہ ہونے کی خواہش رکھنا, یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, یاد رکھو, اجازت ہے اس کی. اب جتنے زیادہ دن رہیں گے اتنے زیادہ عمل کریں گے, اتنا زیادہ چانس آپ کو ملے گا عمل کا, آخرت میں تو عمل کر نہیں سکتے آپ, اس لیے اس کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی. اور دوسری بات وہ یوت صاحب ابو کی رزق ہی, اور جس کو اس بات کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے, پھیلاؤ کیا جائے, بہایا جائے اس کے رزق کو, اس کے سورسز اضافہ کر دیے جائیں, اس کی آمدنی کو آرام دہ بنا دیا جائے, آرام سے اس کو پیسے ملنے لگے. بعض مرتبہ روزی بہت ہوتی ہے مگر ملتی بڑی مشقت سے, بعض مرتبہ بہت ہوتی ہے مگر ہوتی بڑی دور ہے. تو جس کی روزی دور ہے اس کو قریب کر دینا, جس کو مشقت سے ملتی ہے اس کو آرامی سے دے دینا, جس کو کم ملتی ہے اس کو زیادہ دے دینا, یہ سب اس میں آتا ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو, فلیتق اللہ, ایک تو وہ اللہ سے ڈرے, دوسرے ولیت الرحمہ, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرے, دوستوں کے ساتھ کریں گے, ان کے ساتھ کریں گے, ان کے ساتھ کریں گے. اور رشتہ دار بےچارا غریب ہے, پریشان حال ہے, ایک آدمی آیا 20 سال پرانا ہے, اچھا شکل ہے ماشاء اللہ, اور دوسرا آدمی آیا ابھی نیا آیا ہوا ہے, 2-4 دن اس کو اپنے پاس میں رکھا, پھر اس کے بعد اس کو ترکانا شروع کر دیا, وہ پریشان حال ہے, ان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, ان کے بچے بیمار چل رہے ہیں, ان کو رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جاب ان کی اچھی لگی ہوئی نہیں ہے, اور یہ ماشاء اللہ پیسے ان کے پاس بہت ہیں, اور جن کے کاموں میں بڑا حصہ لے رہے ہیں, بھائی یہ لوگ بنتے یتیموں کو اتنا دے دو, وہاں دے گا اتنا دے دو, وہ آ گیا اتنا دے دو, اور جناب والے وہاں پہ زلزلہ آ گیا تھا وہاں اتنا دے دو, وہاں پہ بھی دو, مگر یہ کون سا تک ہے کہ یہ بیچارے کی ضرورت کو کون خبرداری کرے گا, آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. یہ ہے کہ باضابطہ صلہ رحمی ایک بنیاد ہے اسلام کی, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, خاندان والوں کے ساتھ میں سلوک کرنا, ان کے ساتھ میں بھی جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں, ان کے ساتھ میں بھی جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, یہ کتنی بڑی بات ہے, بہت آنت برتی ہوتی ہے. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہی ہیں, نہیں تو کوئی ہماری موت کو گاری ہے لوگوں میں بے عزت ہونے کے لیے. لیکن جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ بھی سلوک کر دینا, اس کی خیر خبر رکھنا, اس کے دکھ درد میں کام آنا, اس کی غم گساری کرنا, یہ بڑے اعلی درجے کی چیز ہوتی ہے. انسان اور اسلام جو ہے وہ اعلی درجے سکھاتا ہے, بڑا نرف رکھے آدمی, بڑا دل رکھے آدمی. ایک بزرگ نے فرمایا, مولانا سعید خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ تبلیغ کے ایک بڑے بزرگ تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی جب تک نہیں کر سکتے جب تک پوری تفصیل اور اس کی فہرست تمہارے پاس لکھی بھی نہ ہو. یاد ہی نہیں رہتا. اور خبر کی نہیں کہاں کرو گے کہ کون کس حال میں چل رہا ہے, اپنے ددیال کو, اپنے ننیال کو, اپنے بھائیوں کے بچوں کو, بہنوں کو, بہنوں کے بچوں کو, خالہ کو, خالہ کے بچوں کو, گپی کو, گپی کے بچوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, کون کہاں ہے, کیا کام کر رہا ہے, کن حالات میں, اور کتنی امت حالات میں اس وقت ہوتی ہے. میرے دوست, جو اللہ پاک ہمیں دے اس میں سے صلہ رحمی کرنا ہے. صلہ رحمی صرف پیسے سے نہیں ہوتی, پیسے سے بھی ہوتی ہے, اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں. آپ فون کر کے ایک مرتبہ ان سے خیریت پوچھ لیجیے, اس سے پوچھیں کہ اس کا دل کتنا بڑا ہو گیا, کیا ہے, میرا بھی کوئی پرتانے حال ہے, میری بھی کوئی خیریت لینے والا ہے. بیمار کی مراد پرسی کر لیجیے, کتنا اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. خوشی میں پہنچ گئے, خوشی میں شرکت کر لی, غم میں پہنچ گئے, وہاں تھوڑا سا دلاسا دے دیا. اس نے فرمایا کہ فل یتق اللہ ولیصل رحمہ, اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ صلہ رحمی کرو. جماعت آئی ہوئی ہے تو ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ اس مضمون پہ بولوں, لیکن ایک مضمون میرا چل رہا تھا تو اس لیے میں نے اپنے مضمون پہ بات کی. دو ایک منٹ وہ بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے میرے دوستو کہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے کا, مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا, مذہب پسندی کا, مذہب پر چلنے کا, یہ دین کی محنت پر موقوف ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنی محنت میں حصہ لے رہے ہیں. تو جو محنت کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا, اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے کرنا. اور یہ ایک عجیب بات, ایک حدیث تھوڑے دن پہلے, ایک حدیث میری نظروں سے گزری, نہیں ہوتی بعض مرتبہ ذہن میں نہیں آتی ہوتی, مگر مجھے بڑا یہ سرپرائز ہوا کہ عجیب حدیث ہے یہ. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ دین کی محنت کسی بھی کنڈیشن میں رہ کر آدمی کر رہا ہے, نیک ہے, برا ہے, اچھا ہے, سوچتا ہے نا کہ میں خود ہی برا ہوں تو کیا لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دوں, لیکن جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک عجیب اثر ہے, اس کا اپنی ذات کو بڑا فائدہ ہے. ہر وہاں ظفر احمد صاحب خان بھی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ مستند حدیث کی کتاب سے, فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا, کیونکہ آپ نے قیامت میں جو حالات آنے والے ہیں ان کو بہتوں کو دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, معراج نے بھی دیکھا ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا ہے اور اس کو اس کی کوئی چیز کام نہیں آ رہی ہے, نمازیں بھی پڑھی تھی اس پر بھی آگے آپ سیکشن آ گیا, روزے بھی رکھے تھے اس پر بھی آپ سیکشن آ گیا, بہت سی چیزوں میں اس پر پابندی آ گئی کہ یہ اس وجہ سے وہاں معتبر نہیں, یہ اس وجہ سے معتبر نہیں, یہ زیادتی تو نہیں کی, یہ زیادتی تو, عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا. فجاءت امر بالمعروف والنهي عن المنكر, اتنے میں اچانک امر بالمعروف والنهي عن المنكر نمودار ہوتا ہے اور اس کو عذاب کے فرشتوں سے چھڑا دیتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ میرے دوستوں ہم کو تو ایسے سہارے کی سخت ضرورت ہے, تو حصہ لیجیے اس میں, جو آ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیجیے, ان کا ساتھ دیجیے, اور آپ بھی اپنے طور پر فکر کریں. یہ دنیا خاص طور پر یہ ملک اس کا سخت محتاج ہے کہ یہاں امر بالمعروف والنهي عن المنكر کی جو عمومی محنت جس کو ہم تبلیغ کے کام سے جانتے ہیں اس کو کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لیجیے.